عباس دلاور کا ہے روزہ میرے گھر میں، توجہ چاہتا ہوں، عباس دلاور کا ہے روزہ میرے گھر میں، ہے صورت کعبہ میرا گھر سارے نگر میں، عباس دلاور کا ہے روزہ میرے گھر میں، ہے صورت کعبہ میرا گھر سارے نگر میں روشن۔ دیکھیے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، قمر یعنی چاند، اس کو بڑے ایک احسن انداز میں استعمال کیا گیا ہے، روشن شب عاشور ہوا سارے جہاں پہ، روشن شب عاشور ہوا سارے جہاں پہ، ہے کتنا اجالا بنی ہاشم کے کمر میں، ہے کتنا اجالا بنی ہاشم کے کمر میں، ہر جسم کی دیوار میں در بننے لگا ہے، ہر جسم کی دیوار میں در بننے لگا ہے، عباس دلاور کی ہے تلوار سفر میں، عباس دلاور کی ہے تلوار سفر میں، ماہی کی طرح پانی تڑپتا ہی رہے گا، توجہ چاہتا ہوں، ماہی کی طرح پانی تڑپتا ہی رہے گا، تو نے یوں علم گاڑا ہے پانی کے جگر میں، تو نے یوں علم گاڑا ہے پانی کے جگر میں، بس آخری دو مصرے ہیں، ہو جس کا سفر کر وہ بلا کے لیے اشرف، ہو جس کا سفر کر وہ بلا کے لیے اشرف، ملتے ہیں اسے حضرت عباس سفر میں، ملتے ہیں اسے حضرت عباس سفر میں، درود پڑھ لیجئے محمد والا، ایک یک زبان ہو کر بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے، عزیزان محترم، صاحبان علم و تقویٰ، میرے آقا اور مولا حسین فرما رہے ہیں، ان الناس عبید الدنیا، بے شک لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا دار ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، لوگ ایسے ہیں جن کی معبود ان کی دنیا ہے، دنیا کی پرستش کرتے ہیں، وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، جبکہ دین کی حیثیت ان کی فقط زبانوں کی نوک تک محدود ہے، انہوں نے دین کا ٹیسٹ چکھا ہے لیکن دین ان کی روح میں سرایت نہیں کیا، دین ان کے قلب و جگر میں اترا نہیں ہے، یہ دین دین کرتے ہیں کب تک، یحوتونہ ما درت معائشہم، یہ اس وقت تک دین دین کرتے ہیں جب تک ان کی معیشت چلتی رہے، جب تک ان کی زندگی چلتی رہے، جب تک ان کے کاروبار چلتے رہے، جب تک ان کی مسجدیں منبر اور محراب چلتے رہے، یہ دین دین کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے، وَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا، جب انہیں انتخاب کرنا پڑ جاتا ہے، جب انہیں آزمایا جاتا ہے، جیسے ہی آزمایا جائے، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، پھر میرے آقا اور مولا زہرا کا لال کہتا ہے کہ پھر دیندار بڑے کم رہ جاتے ہیں، میرے دوستوں میرے بزرگوں، کل کی ہماری گفتگو اس پوائنٹ پہ آ کے رکی تھی کہ کیا وجہ ہے، ایک سوال تھا فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شروع سے لے کر جب مدینہ سے چلے، اس خطبے کو دیکھ لیں، شب عاشور کے خطبے کو دیکھ لیں، جگہ جگہ امتحان، جگہ جگہ امتحان، امتحانوں پہ امتحان، وَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا، امتحان مومن سے لیا جانا ہے، کوئی ایسا مومن نہیں ہے جس سے امتحان نہ لیا جائے، ایک تو عام امتحان ہوا کرتے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں، یا یوں کہہ دوں، ایک ہر انسان سے امتحان، توجہ ہے یا نہیں ہے، ایک ہر مسلمان سے امتحان، ایک ہر با ایمان سے امتحان، لیکن ان امتحانوں میں سب سے بڑا امتحان کربلائی بننے کے لیے امتحان، لیکن سوال کیا تھا، کیا یہ آزمائے ہوئے لوگ نہیں تھے، یقیناً تھے، آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ایسے ایسے لال اور جواہر پارے تھے میرے آقا اور مولا حسین کے پاس، سب آزمائے ہوئے تھے، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو آزمایا ہوا نہ ہو، سب سے بڑھ کے سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس، سلطان وفا، کیا انہیں کوئی امتحان کی ضرورت تھی، نہیں، آزمائے ہوئے لوگ ہیں، میرے استاد معظم کے بقول حضرت آیت اللہ جوادی عامولی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ معصوم ہمارے 14 ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، معصوم ہمارے 14 ہیں، لیکن دو ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جو عصمت کے درجے پر فائد ہیں لیکن ان 14 کے ساتھ ان کی تابندگی نہیں رکھتی، وہ کون سی دو شخصیتیں؟ ایک حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا اور ایک سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس. اس مقام پہ جو چلا جائے پھر بھی امتحان ضروری ہے. یہ سوال تھا، اس سے میں ایک نتیجہ بالکل دو لفظوں میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں. نتیجہ کیا ہے؟ میرے آقا اور مولا حسین کربلا کے تپتی ریت پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میرا کوئی گروپ نہیں ہے، میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میری کوئی انجمن اور تنظیم اور تحریک اور تنظیم نہیں ہے. کربلائی بننا ہے، حسینی بننا ہے، میرے خون سے ہو تب بھی امتحان دے کے آنا پڑے گا. ایک بہت بڑا نتیجہ ہے خدا کی قسم، ایک بہت بڑا معرفت سے پور یہ جملہ ہے کہ اگر حسینی بننا ہے، اگر کربلائی بننا ہے تو امتحان سے گزر کے آنا پڑے گا. یہ امتحان انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں. یہ امتحان کس لیے ہوتے ہیں؟ ان امتحانوں میں خاص قسم کی جاذبیت پائی جاتی ہے. یہ امتحان نہیں ہوتے، افتخار ہوتے ہیں. آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کیسے. ایک شخص امتحان ہو رہے ہیں، پوچھا گیا کس کے امتحان، کون سی جماعت کے امتحان، کہا گیا ایم اے کے امتحان ہو رہے ہیں. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جی میں امتحان کے لیے جا رہا ہوں. اچھا امتحان کوئی بری چیز ہے؟ اس کی خوبصورتی بھی آپ کو دکھا دوں. میں ایم اے کے امتحان میں نہیں بیٹھ سکتا، میٹرک والا نہیں بیٹھ سکتا، ایف اے والا نہیں بیٹھ سکتا. پوچھا آپ کیوں بیٹھ سکتے ہو؟ آپ کہیں گے جناب چونکہ میں نے بی اے پاس کر لیا ہے، اس کے بعد 2 سال پڑھ چکا ہوں، لہذا اب میرے اندر اہلیت آ گئی ہے کہ میں امتحان میں شرکت کر لوں. میرے دوستو جو امتحان خدا اور محمد و آل محمد لیتے ہیں وہ ایک قسم کا افتخار ہوتا ہے. یعنی کربلا کے میدان میں شب عاشور کو میرے آقا اور مولا نے بتا دیا کہ یہ 72 ہیں اس امتحان کے قابل. پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اس امتحان کے قابل. یہ افتخار ہے، یہ امتیاز ہے. بڑے بڑے بزرگان اور بھی تھے، بڑے بڑے بزرگان اور تھے علمی اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے. ایک جملہ کہہ دوں، سوچئے گا، میرے آقا اور مولا کے گھر میں بھی ایسے بزرگان تھے جو اتنی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ اس امتحان میں شرکت کر سکتے. اللہ اکبر. لہذا آخری خط بڑے ہی اعتماد سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مستند تاریخ کے حوالے سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، سب سے آخری خط جو میرے آقا اور مولا حسین نے کربلا میں لکھا جب گلا خشک ہو چکا تھا، خشک گلے کے ساتھ میرے آقا اور مولا نے خط لکھا بنی ہاشم کو، ایک سطر کا خط ہے. فرمایا جو میرے ساتھ آ گئے، اے بنی ہاشم جو میرے ساتھ آ گئے، وہ مقام رفیع شہادت پر فائز ہو جائیں گے، لیکن جو میرے ساتھ نہیں آیا وہ فتح حاصل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یعنی اس جملے سے کیا پتا چل رہا ہے کہ کچھ ایسے تھے بنی ہاشم میں جو اس اہل نہیں تھے کہ شب عاشور کے امتحان میں ان کو داخل کیا جاتا. لیکن ایک بات واقعاً سوچنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں آ کر دیکھیں, اپنے آس پاس اس سیاسی میدان میں دیکھیں, تو دنیا میں بڑے بڑے انقلاب اور تحریکیں چلتی ہیں. ہر تحریک کی توجہ چاہتا ہوں, ہر تحریک کی بیس افرادی قوت ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. دنیا میں کئی تحریکیں چلتی ہیں, لیکن کوئی بھی تحریک ہو اس تحریک کی ریڑھ کی ہڈی شمار ہوتی ہے افرادی قوت. کسی تحریک کے پاس, کسی انقلاب اور ریولوشن کے پاس اگر افرادی قوت ہے تو وہ ہو سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس افرادی قوت نہ ہو تو کیا کوئی تحریک چلا سکتا ہے بغیر افراد کے؟ کوئی انقلاب لایا جا سکتا ہے بغیر انقلاب کے؟ یہ ہمارا سیاسی جو ایک سیٹ اپ موجود ہے دنیا کا, اس میں یہی کچھ ہے. افرادی قوت ہوگی تو کوئی انقلاب آئے گا. اگر افرادی قوت نہیں ہے, نہ کوئی تحریک شروع کی جا سکتی ہے, نہ کوئی انقلاب لایا جا سکتا ہے, نہ کوئی چینج لائی جا سکتی ہے. چینج ہو, انقلاب ہو, جو کچھ بھی ہو, اس کے لیے ضروری ہے افرادی قوت کا ہونا. لیکن کیا کیا جائے, خدا کی قسم, جب ہم آتے ہیں نا اپنے آقا اور مولا حسین کی خدمت میں, میرے مولا کے ہر کام نرالے ہیں, نرالے کام. مدینہ سے نکلے, تاریخ کہتی ہے 400 سے زیادہ لوگ ساتھ تھے. میرے آقا اور مولا نے خطبہ دیا, فرمایا دیکھو, کل آخری یہی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, فرمایا دیکھو میں تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا. کسی کے ذہن میں اگر کوئی اور پلاننگز ہیں وہ نکال دے, میرے ساتھ وہ آئے جو خون دے سکتا ہو, جس کی رگوں میں خون ہے وہ میرے ساتھ چلے. تاریخ کہتی ہے 200 سے زیادہ افراد آئے, باقی سارے وہی مدینے رہ گئے. وہاں سے چلے, چلنے کے بعد پہنچے یکم شعبان کو. کہاں پہ؟ یکم شعبان کو میرے آقا اور مولا پہنچے مکہ میں. سب سے پہلا خط, یہ ایسے سمجھے آؤٹ لائنز ہیں تاریخ کی جو آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں جو حسینیت کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے, وہ اسی آؤٹ لائن سے حل ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ یکم شعبان کو میرے آقا اور مولا حسین مکہ میں پہنچے. سب سے پہلا خط جو کوفہ سے آیا 10 شعبان کو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا اور مولا حسین کب تشریف لائے مکہ میں؟ یکم شعبان کو. سب سے پہلا خط 10 شعبان کو پہنچا. بس اس بات سے, اس آؤٹ لائن سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. وہ کون سا؟ وہ یہ مسئلہ جو قیام امام حسین کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ کوفیوں نے بلایا تھا تو امام گئے تھے. نہیں میرے دوستوں, نہیں, مولا کوفیوں کے بلانے پہ نہیں گئے تھے. کوفیوں کا پہلا خط 10 شعبان کو مل رہا ہے جبکہ زہرا کا لال یکم شعبان سے مکہ پہنچ چکا ہے. خطوں کی وجہ سے نہیں نکلے, کیوں آئے, پہنچ گئے. 4 مہینے گزارے. خدا کی قسم, یہ ایک 4 مہینے کا عرصہ ایک بہت بڑا پیریڈ ہے. کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے؟ نہیں، اگر پروردگار عالم نے کبھی توفیق دی تو ان چار مہینوں کی، جو میرے آقا اور مولا حسین نے جو کام کیے عالم اسلام کے لیے، دین مبین اسلام کی جو خدمت کی، وہ آپ کی خدمت میں کم از کم ایک عشرے کا موضوع ہے۔ بیٹھے نہیں رہے، مسلسل ورک کیا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں عجیب کانسیپٹ آ گئے ہیں، خدا کی قسم محمد و آل محمد کے بارے میں، جب ہم کہتے ہیں ہمارے آقا اور مولا علی ولی 25 سال، زمان زمانے سکوت ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ خانہ نشین ہو گئے، یہی کہتے ہیں نا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں خانہ نشین نہیں کہتا، پہلے 3 دن خانہ نشین ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، پہلے 3 دن رسول اللہ کی رحلت کے بعد خانہ نشین ہوئے، کس مقصد کے تحت؟ توجہ چاہتا ہوں، کس مقصد کے تحت؟ مقصد یہ تھا، میرے آقا اور مولا نے جب رسول اللہ کو دفن کر دیا، اس کے بعد فرمایا میں بیٹھوں گا اول سے لے کر، بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھوں گا، اور یہ بھی اس کی سائڈ پہ بتاؤں گا یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 3 دن میں میرے آقا اور مولا نے قرآن بھی لکھا، شان نزول قرآن بھی لکھا، تفسیر قرآن بھی لکھی، یہ تھا خانہ نشین۔ لیکن خانہ نشین کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد بھی خانہ نشین ہے۔ کتنے دنوں کے لیے خانہ نشین ہے یہ نہیں ملتا تاریخ میں کہ کتنے دن خانہ نشین رہے، فقط اتنا ملتا ہے، ایک جملہ سن لیجئے گا، خدا کی قسم، جو مظلومیت علی ابن ابی طالب کا پتہ دے رہا ہے۔ ایک دن شہزادی آئیں گھر میں، میری آقا زادی فرماتی ہیں یا علی، آپ بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، میری آقا زادی فرماتی ہیں یا علی، آپ اس طرح گھر میں بیٹھ گئے ہیں جیسے بچہ ماں کے شکم میں بیٹھا ہوتا ہے، اور باہر کسی کا سامنا کرنے سے اس طرح کترا رہے ہیں جیسے کوئی متہم کتراتا ہے۔ ایک بڑا جملہ ہے مظلومیت کا، یعنی میرے آقا اور مولا علی نے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا، کسی کا سامنا نہیں کرتے تھے، کیوں؟ وہ امت محمدی جس کے لیے صبح و شام صرف کی تھی میرے آقا اور مولا نے، ایک دن گئے باہر، واپس آئے، روتے ہوئے واپس آئے، میری آقا زادی پوچھتی ہیں یا علی، آج نکلے ہیں روتے ہوئے واپس آئے، کیا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اس لیے آپ گریا کر رہے ہیں؟ میرے آقا اور مولا کے، خدا کی قسم، آنسو میں اضافہ ہوا، یہ مظلومیت ہے میرے مولا کی۔ مولا فرماتے ہیں شہزادی، سلام نہ کرتے تو علی نہ روتا، میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ ہاں، ابتدا میں اس انداز سے گزارے، فرمایا کس لیے؟ میرے مولا فرماتے ہیں جب آخری وقت تھا نا رسول اللہ کا، تو رسول اللہ نے مجھے وصیت فرمائی تھی، یا علی صبر کرنا، صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، صبر کرنا۔ اس کے بعد کا 25 سال کا عرصہ ایسا نہیں ہے جو گھر میں بیٹھ گئے ہوں۔ خدا کی قسم، ایک جملہ سن لیجئے، علی کسے کہتے ہیں؟ اس لیے ہم نہیں کہتے کہ ہم ان کے چونکہ ماننے والے ہیں لہذا چونکہ ہمیں ان سے پیار ہے, چونکہ ہمیں محبت ہے لہذا محبت میں تو محب بڑے بڑے جملے کہہ جاتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسی تاریخ, ایسی سیرت عالم انسانیت میں فقط علی ابن ابی طالب میں ہمیں نظر آئی ہے اور کسی میں نظر نہیں آئی. 25 سال میرے آقا اور مولا نے 45 سے زیادہ کنویں اپنے ہاتھوں سے کھودے ہیں. کنواں کھودتے تھے صحرا کی زمین میں, کنواں کھودنے کے بعد جب پانی نکل آتا تھا فرماتے تھے یہ یتیموں کے نام کر رہا ہوں, پھر عزادار و کنواں کھودتے تھے فرماتے تھے یہ مسکینوں کے نام کر رہا ہوں, پھر کنواں کھودتے تھے وہ فرماتے تھے یہ بیواؤں کے نام کر رہا ہوں. اس کے جتنے پیسے آئیں گے یتیم لیں گے, اس کے جتنے پیسے آئیں گے مسکین لیں گے. اس سے ہمیں کیا سیرت سے پتا چل رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کچھ دینے کے لیے ہے تو دو. پتا چل رہا ہے اگر کچھ دینے کے لیے نہ ہو, اگر کوئی حکومت اپنا مال بھی لے لے تو آپ کچھ کام تو کر سکتے ہو. اگر کچھ کر سکتے ہو تو اس مخلوق کو کبھی فراموش مت کیا کیجئے. خدا کی قسم عزادارو, ایسا نہیں ہے درس کسی معصوم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں گیا. میرے آقا اور مولا حسین نے 4 مہینے جو مکہ میں گزارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہے. جب مکے سے نکلنے لگے خطبہ دیا, مکے کے اندر ہر روز خطبہ, مکہ سے نکلنے لگے خطبہ, کیا فرمایا؟ میرے ساتھ وہ آئے جو خون دے سکتا ہے. ذی حصوم جب خارج ہوئے, وہ مقام جہاں پہ لشکر حور کا سامنے آیا, وہاں پہ خطبہ دیا. اس سے پہلے حضرت امیر مسلم کی شہادت ہوئی, خطبہ دیا. یعنی کیا خطبہ دے رہے تھے؟ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, بڑی دقت سے سنیے گا. خدا کی قسم آپ دنیا کی تحریکوں اور تنظیموں میں چلے جائیں آپ کو ابہام نظر آئے گا, دنیا کی انجمنوں میں چلے جائیں آپ کو مبہم چیزیں نظر آئیں گی. کسی کی شخصیت مبہم ہے, کسی کی گفتار مبہم ہے. بات کریں گے انتہائی مبہم طریقے سے تاکہ کسی کو پتا نہ چل سکے اس کا عقیدہ کیا ہے. بات کریں گے, ایک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کردار مبہم ہوتا ہے, یعنی ان کے کردار سے آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کس کردار کا حامل ہے. بعض شخصیات مبہم ہوتی ہیں, جتنی سیاسی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ مبہم ہوتی ہیں. آپ اس شخصیت کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کیا اعتقادات ہیں, اس کے کیا نظریات ہیں. یہ کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یعنی جتنی بھی شخصیتیں آپ کو تاریخ میں ملے گی یا اپنے معاشرے میں ملے گی, ابہام ان کی زندگی کا حصہ ملے گا. جتنی تحریکیں ملیں گی مبہم قسم کی ہوں گی, جتنی انجمنیں, جتنے بھی تنظیمیں اور تحریکیں ہوں گی, حتیٰ جتنے بھی انقلاب ہوں گے آپ کو وہ مبہم نظر آئیں گے. فقط ایک انقلاب نظر آتا ہے جو میرے آقا اور مولا حسین کا ہے. دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں خون دینے جا رہا ہوں. میرے ساتھ وہ آئے جو خون دے سکتا ہو, یعنی شہید ہو سکتا ہو. مجھے تخت نہیں ملنا, مجھے تاج نہیں ملنا, مجھے پوستے اور پیسے نہیں ملنے. میں دنیا کے لیے نہیں جا رہا, دنیا داروں سے دین کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ وہ آئے, یعنی کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ دے رہے تھے میرے آقا اور مولا حسین کہ میری زندگی میں, میری شخصیت میں, میری گفتار اور اقوال میں تمہیں ابہام نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہادی امت ہیں, انہوں نے بشریت کی ہدایت کرنی ہے. تو میرے دوستو, جو لیڈر ہو, جو رہبر ہو, جو پیشوا ہو,
اگر اس کی زندگی میں چاہے اقوال میں چاہے کردار میں کسی اعتبار سے ہی مہام ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیڈرشپ نہیں کر سکتا، ہدایت نہیں کر سکتا، رہبری نہیں کر سکتا۔ میرے آقا اور مولا حسین نے کسی کو ابہام میں نہیں رکھا، فرمایا میں جا رہا ہوں اس مقصد کے لیے۔ پتہ چلتے چلتے ایک بہت ہی نادر واقعہ ہے، عجیب، گزر رہے تھے دیکھا بیابان میں ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ میرے مولا نے اپنے اصحاب کو بھیجا، جاؤ دیکھو اس ٹینٹ میں کون ہے، اس خیمے میں کون ہے۔ گئے دیکھا، واپس آ کے بتایا، مولا یہ وہ کوفہ میں جو آپ کا دوست ہوتا تھا نا، یہ وہ ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ میرے دوست کو میرا پیغام دو کہ حسین کو اس وقت تیری ضرورت ہے، تم آؤ۔ یہ گئے، توجہ چاہتا ہوں، یہ گئے جا کر پیغام دیا، لیکن اس سے پہلے پتہ ہے یہ آیا کیوں تھا؟ رہتا تو کوفہ میں تھا، اس کی ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ جب اسے پتا چلا نا زہرا کا لال مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہا ہے، یہ جانتا تھا حسین سید شباب اہل الجنہ میں سے ہے، حسین جنت کا سردار ہے، میں نے اگر حسین کی آواز پہ لبیک نہ کہی جہنم میں جاؤں گا، اگر آواز پہ لبیک کہتا ہوں قتل ہو جاؤں گا۔ لہذا اس نے تیسرا راستہ تلاش کرنا شروع کیا کہ ایسے بیابانوں میں چلا جاؤں جہاں حسین ابن علی کی آواز میرے کانوں تک نہ آئے، نہ حسین کی آواز آئے، نہ عبیداللہ ابن زیاد کی آواز آئے، میں بچ جاؤں گا اور میں جہنم میں بھی نہیں جاؤں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتفاق سے وہیں سے گزر ہوا میرے مولا کا، مولا نے اصحاب کو بھیجا، انہوں نے گزارش یہ دی، رپورٹ یہ دی کہ وہ تو آپ کا دوست ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ اسے ہماری مدد کے لیے، نصرت کے لیے پکارو۔ وہ گئے، اس نے پسو پیش سے کام لیا، انکار کر دیا، واپس آ گئے، آ کے مولا کو بتایا، مولا نے فرمایا میں خود جاؤں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا میں خود جاؤں گا، مولا خود تشریف لے گئے، اصحاب کے ساتھ ہیں، مولا نے فرمایا آؤ ہماری نصرت کرو، مصدقہ تاریخ میں ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے گھوڑے کا قصیدہ پڑھا، گھوڑے کا قصیدہ پڑھ کے فرمایا مولا یہ گھوڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنی تلوار کا قصیدہ پڑھا اور قصیدہ پڑھ کے فرمایا مولا یہ تلوار میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ لے جائیے، چونکہ تحریکوں میں، چونکہ جنگوں میں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ برائے مہربانی مجھے آپ معاف کر دیں، میں تو اس لیے وہاں سے نکل کر آیا ہوں۔ میرے آقا اور مولا نے یہ چیزیں قبول نہیں فرمائی۔ میرے مولا نے کیا فرمایا عزادارو؟ مولا فرماتے ہیں او میرے دوست، نہ حسین ابن علی کو تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ تیری تلوار کی ضرورت ہے، اگر رگوں میں خون ہے، خون دے سکتا ہے تو میرے ساتھ آؤ، وگرنہ حسین کو تیرے تلوار اور نیزے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل واضح، جس کو بلایا واضح کر کے بلایا، کسی کو ابہام میں نہیں رکھا۔ میرے دوستو عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم اس سے ایک نتیجہ دے دو، ایک لفظ کا ہے، اس دنیا میں، توجہ چاہتا ہوں یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس دنیا میں اگر کوئی حسینی ہے تو مکتب سید الشہداء کا ایک بہت بڑا درس ہے۔ وہ درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ اس دنیا میں فقط دو راستے ہیں، تھرڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے، فقط دو راستے ہیں، یا حسین کے ساتھ ہو یا حسین کے ساتھ نہیں ہو۔ اگر حسین کے ساتھ ہو تو برحق ہو، اگر حسین کے ساتھ نہیں ہو تو اب اس ساتھ نہ ہونے میں ضروری نہیں ہے کہ میرے مولا حسین کے مقابلے میں ہو، نہیں، اگر تم اس خیمے میں بیٹھے ہوئے ہو تب بھی حسین کے مقابلے میں ہو، اگر بازار کوفہ اور دربار شام میں ہو تب بھی میرے مولا حسین کے مقابلے میں ہو۔ یعنی جو تماش بین تھے، جو کوفہ میں تھے اور کربلا میں نہیں آئے تھے، اس واقعے نے بتا دیا، میرے مولا نے تمام کو تقسیم کر دیا کہ دیکھو حق کو باطل میں پہچان یہ ہے، دیکھو کون حسین کے ساتھ ہے، جو حسین کے ساتھ ہے وہ حق ہے، جو میرے مولا حسین کے ساتھ نہیں ہے چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو وہ باطل تو ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ بالکل واضح کیا، میرے ساتھ وہ آئے جو خون دے سکتا ہو۔ کربلا میں پہنچے، خطبہ دیا، 10 محرم کی رات کو پہنچے، خطبہ دیا۔ میرے دوستو، اگر کوئی انقلاب لانا چاہتا ہے تو انقلابوں کے لیے تو ضروری ہوتی ہے افرادی قوت۔ یہ کیسے امام ہیں، یہ کیسے مولا ہیں، جو لوگ آئے تھے انہیں بھی اپنے آپ سے دور کرتے جا رہے ہیں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کی جنت بھی ضائع نہیں ہوگی۔ خون دے سکتے ہو تو آؤ، خون دے سکتے ہو تو آؤ، خون دے سکتے ہو تو آؤ۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، وجہ یہ ہے، میرے آقا اور مولا حسین بتانا چاہتے ہیں، جب کل ہوگا نا عاشور کا دن، عاشور کے دن میں نے ایک نئے مکتب کی بنیاد رکھنی ہے، اس مکتب کو کہتے ہیں مکتب عشق حسینی۔ مکتب عشق حسینی میں وہ نہیں آ سکتا جو حسین کو اس وقت چھوڑ کے چلا جائے، نہیں، میرے پاس 70 یا 72 ہوں لیکن ایسے ہیرے ہوں جو حسین کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ کیوں؟ اس وقت اگر چھوڑ کے کوئی چلا گیا تو کسی نے یہ نہیں کہنا کہ میں بزدل تھا، اس نے اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے نئی نئی تعریفیں کرنی ہیں، نئی نئی توجیہیں کرنی ہیں، جبکہ میرے مولا حسین نے مکتب عشق کی بنیاد رکھنی ہے کہ میرے ساتھ جو آئے عاشق آئیں۔
سبحان اللہ،
میرے ساتھ جو آئے وہ سب کے سب عاشق ہوں۔ خون کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، ذرا خون کی ضرورت کو ذرا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میرے دوستو، میرے بزرگو، ایک مثال کے ذریعے۔ میں آیا آپ کے علاقے میں، ایک بندے نے، مثال عرض کر رہا ہوں، آیا آپ کے علاقے میں، پوچھا وہ صاحب کہاں ہیں، جواب ملا مریض ہیں۔ اچھا کہاں پہ ہیں، کہا وہ ہاسپیٹل میں ہیں۔ ہاسپیٹل میں چلے گئے، اتنے مریض ہو گئے، کہا جناب آپ کیا پوچھتے ہیں، وہ اتنے مریض ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے اسے خون لگنا ہے، اس میں خون کی کمی ہو گئی۔ کیوں؟ قلب کمزور ہو گیا ہے، جو پہلے سے سینز موجود تھے وہ جل چکے ہیں، وہ مصرف ہو چکے ہیں، قلب کمزور ہے، خون اس مقدار میں بنا نہیں رہا جتنی جسم کو ضرورت ہے، لہذا ڈاکٹر نے کہا ہے اسے خون کی بوتل لگے گی، خون کی ڈرپ لگے گی، کبھی ایک لگتی ہے کبھی دوسری لگتی ہے۔ جو بہت بڑا مریض ہو، جو زیادہ مریض ہو، جس کا دل انتہائی کمزور ہو چکا ہو، اسے کہتے ہیں جناب اسے 4 خون کی بوتلیں لگی ہیں، اسے 5 خون کی بوتلیں لگی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگو، کیسا اسلام تھا، علی کو خلافت سے دور کرنے کا نتیجہ یہ ہوا، قلب اسلام نے خون بنانا ختم کر دیا۔
ماشاءاللہ،
قلب اسلام نے خون بنانا ختم کر دیا. جب خون بنانا ختم ہو گیا, قلب اتنا کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا, ایک سے کام چل جائے گا, نہیں دو, نہیں تین, نہیں کتنے ہو. فرمایا 72 خون اسے لگاؤں گا تب یہ اسلام تناور بن سکتا ہے. یہ اسلام کو خون کی ضرورت ہے, اسے خون دینا ہے. اس اسلام مریض اسلام کو خون کے ڈرپ لگنے ہیں, خون دینا ہے. اچھا جب مجھے بتایا گیا کہ جناب وہ مریض ہیں اور انہیں خون کی ضرورت ہے, توجہ چاہتا ہوں, انہیں خون کی ضرورت ہے, میں نے کہا چونکہ وہ مومن ہیں میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی اسے اپنا خون کی ایک ڈرپ دے دوں, ایک بوتل میں بھی دے دوں. میں گیا کہا جناب میرا بھی ایک خون کا ایک ڈرپ اور ایک بوتل لے لیں. انہوں نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا, جو جیسا خون لے کے آ جائے وہ لگ جائے. نہیں, کہا پہلے اس کا گروپ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کا گروپ ملتا ہے یا نہیں ملتا. پہلے گروپ چیک ہوگا کہ کیا آپ کا خون اس مریض کے خون سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر گروپ ملے گا تو آپ کا خون لگ سکتا ہے, اگر نہیں ملے گا تو آپ کا خون اسے نہیں لگ سکتا. میرے دوستو یہ تو اس حکیم ذات ہے, میرے آقا اور مولا طبیب بشریت ہیں. اب پتا چلا کیوں جگہ جگہ فرما رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کیوں؟ یہ بتا بتا کے امتحان لے کے یہ دیکھنا چاہتے تھے اسلام ہے معصوم, معصوم کو غیر معصوم خون نہیں لگ سکتا. خون کا گروپ چیک کر رہے تھے میرے آقا اور مولا حسین کہ اسلام کو پاک خون لگنا ہے. لہذا جگہ جگہ فرمایا جو خون دے سکتا ہے آئے. بڑی عظمت ہے میرے آقا اور مولا کی, خدا کی قسم. لوگ دنیا کے بندے ہیں, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. دنیا کیا ہے؟ دنیا ظالم ہے, دنیا بے رحم ہے. دنیا جب کسی کو اپنے تصرف میں لے لیتی ہے پھر اس پہ رحم نہیں کھاتی. ارے اگر غلامی میں آنا ہے تو میرے مولا حسین کی غلامی میں آ جاؤ, کیونکہ اتنا لجپال یہ گھرانا ہے, اتنا لجپال یہ میرا آقا اور مولا ہے. دنیا بے رحم ہے جبکہ ان کے در سے رحم نکلا ہے. ان کے دروازوں سے رحم نکلتا ہے. اگر غلامی ہی کرنی ہے تو مولا حسین کی غلامی کرو. یہ کیا دنیا کی غلامی میں پڑ گئے ہو؟ بس میرے دوستو میرے بزرگو عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. یہ جملہ روایت سے لیا گیا ہے, عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. روایت سن لیجئے میرے آقا اور مولا سید سجاد کربلا کے عینی شاہد. میں محبت میں جملہ کہا کرتا ہوں, خدا کی قسم اگر یہ میرا جملہ پہنچ گیا تو دل بھر آئے گا. کربلا کے زندہ شہید, اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. کربلا کے زندہ شہید. عزاداروں میرے مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کو پروردگار نے واجب قرار دیا تھا, لیکن اگر خدا واجب قرار نہ دیتا محبت کو اور خدا بغض کو واجب قرار دے دیتا تو کربلا میں لشکر آدا نے جتنا ظلم کیا تھا اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ, عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. عزاداروں, 11 محرم کا دن طلوع ہوا, ایک آواز آئی, خدا کی قسم اس آواز کے ساتھ میری آقا زادی کے قلب و جگر میں آگ لگ گئی. سن سکتے ہو وہ کیا جملہ کہا گیا, یہ ملعون کہتے ہیں اپنوں کو دفنا دو. اجر کمار اللہ, یار آپ شرم کر کے گریہ مت کیا کرو میرے مولا حسین کے مسائل میں. آواز آئی, عزادارو اپنوں کو دفنا دو, اپنوں کو کفن بھی پہنا دو, اپنوں کے اوپر نماز بھی پڑھ لو. کسی نے کہا یہ جو غریب ہیں, کہا نہیں ان کے اوپر نماز نہیں پڑھی جائے گی, دفن نہیں کیا جائے گا. عزاداروں جب یہ جملہ میری آقا زادی کے کانوں تک پہنچا نا, منہ مدینے کی طرف پھیر گیا. صلی اللہ علیہ ملک السماء یا رسول اللہ, ان کے جنازے تو دفن ہوں گے لیکن جن لبوں پہ تو بوسہ دیا کرتا تھا, جس سینے پہ تو بوسہ دیا کرتا تھا, میرے بھائی کا لاش دفن نہیں ہوگا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. عزاداروں ان ملعونوں نے دفن کیے, آقا زادیاں دیکھتی رہ گئیں. اسے کہتے ہیں مجبور, اسے کہتے ہیں مجبور. خدا کی قسم ایک اور جملے کے تھوڑی سی تفسیر کر دوں آپ کو. آپ کو عرض کیا تھا مقتل فکر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کچھ ایسے بچے ہیں کربلا کے اندر جنہیں کہا جاتا ہے سہمے ہوئے بچے. پتہ ہے سہما ہوا بچہ کسے کہتے ہیں؟ بچوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے. آپ میں اکثر لوگوں کے گھروں میں بچے ہوں گے, جب بچے کو کوئی بڑا مارے نا, وہ ماں کے پیچھے جا کے چھپتا ہے. جب بچے کو کوئی مارے نا, وہ ماں کے پیچھے جا کے چھپتا ہے. عزاداروں عاشور کے عصر کو جب دیکھا بچوں کے اوپر حملہ ہوا, بچے اپنی اپنی ماؤں کے پیچھے چھپ گئے. کیا یہ بچ گئے بچے؟ خدا کی قسم مقتل والا لکھتا ہے پہلے بچوں پہ ظلم ہو رہا تھا, پھر ان مزدورات پہ ظلم ڈھانا شروع کیا, بچے سہم گئے. اب ہم اگر چھپے تو کس کے پیچھے چھپے؟ اجرکم علی اللہ عباس بہن نے ہاتھ کا اشارہ کیا, کہا میں جب ہوں تو خود میں تمام مستورات کو چڑھاؤں گی, کسی کے آگے آنے کی جرات نہیں ہے. میری آقا زادی نے ایک ایک مستور کو عزاداروں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ محملوں پہ سوار کیا. جب سب سوار ہو گئے عزاداروں, ایک جملہ خدا کی قسم مصائب کا سن لیجئے. آپ نے گریہ کر لیا, مجلس تمام ہو گئی, لیکن بڑا دردوں بھرا جملہ ہے. اب یہ سوار ہونا چاہتی تھی لیکن دو محرم کو جب آئی تھی نا اسی جگہ پہ اور اترنا چاہتی تھی, کتنے احترام سے میری آقا زادی کو اتارا گیا تھا. عزاداروں کیا احترام تھا میرے آقا اور مولا علی اکبر نے ایسے اپنا زانو آگے رکھا تھا. اجرکم علی اللہ, علی اکبر نے زانو آگے رکھا تھا. عزاداروں بھائی حضرت ابو الفضل عباس نے سہارا دیا تھا, شہزادی کربلا کی زمین پہ اب قدم رکھ لیجئے.
اجركم على الله اجركم على الله على دارو میرے آقا اور مولا سید سجاد نے سوار کیا
کس انداز سے پتا ہے آپ کو مظلومیت کا جملہ سنیں گے خدا کی قسم بڑا درد بھرا جملہ ہے جب سب سوار ہو گئے میرے آقا اور مولا سید سجاد کو گھوڑے پہ سوار کیا خدا کی قسم میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے سخت بہت ہے بتاؤں کیسے باندھا گیا سن سکتے ہو آزادارو ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے بھی کامل ہوتا ہے محبت میں بھی کامل ہوتا ہے گھر کیسے غلور امام اپنے بابا کے سر بریدہ لاشے سے بے پرواہوں کی طرح گزر جائے مزاج امامت کو سمجھنے والی میری آقا زادی نے سید سجاد کا چہرہ دیکھا پڑتا ہوا زرد رنگ دیکھا فرمایا اگر اس سے بڑھ کے مصیبت نہ آئی تو دنیا امامت سے خالی ہو جائے گی عزادارو میری آقا زادی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے محمل سے اپنے آپ کو گرا دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین
وما علینا اللہ البلاغ المبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق ان آنسوں کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے میرے پالنے والے ہم سب گناہگار ہیں ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے اے میرے پالنے والے ہمارے عزیزان بزرگان جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما اے میرے پالنے والے جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے دنیا کے کسی بھی خطے میں شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کربلا بنائی ہے اے میرے پالنے والے ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق ہمارے پڑھنے کو اس سننے کو اس مجلس کا اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق اس عزا خانے میں جس مومن مومنہ نے دامیں درمیں سخنیں عمل کر کے کوئی کام کر کے جس انداز سے خدمت کی ہے اے میرے پالنے والے اگر زندہ ہیں تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما اے میرے پالنے والے آج ہم زندہ ہیں اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اے میرے پالنے والے موت پر حق ہے جب ہم مر جائیں تو آنے والے مومنوں کو بھی یہ توفیق دینا کہ وہ ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکیں اے میرے پالنے والے جو عبادت نہیں کرتے توفیق عبادت عطا فرما جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما اے میرے پالنے والے پر آشوب زمانہ ہے ہماری ناموس کی حفاظت فرما ہمارے بچوں اور جوانوں کی حفاظت فرما ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اے میرے پالنے والے شیعیان محمد و آل محمد کو اتحاد و اتفاق عطا فرما اے میرے پالنے کرنے والے مکتب عشق حسینی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے آقا اے میرے مولا ہمیں اپنے آقا اور مولا حسین کی غلامی میں قبول کر لے. اے میرے پالنے والے شفاعت محمد و آل محمد ہم سب کو نصیب فرما. اے میرے پالنے والے جو مریض ہیں شفا عاجل عطا فرما. جتنے مومنین و مومنات بے روزگار ہیں رزق وسیع و حلال عطا فرما. اے میرے پالنے والے جس ماں کی گود آباد نہیں ہے اسے آباد کر دے. جو اولاد نرینہ کی تمنا میں جی رہے ہیں اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرما. اے میرے پالنے والے جنہیں عطا کی ہے مذہب محمد و آل محمد کے مطابق ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق جس مومن نے یہ عزا خانہ بنایا ہے جناب سید محمد شاہ. اے میرے پالنے والے اے میرے آقا اے میرے مولا اس مومن اس سید کو اپنی اجداد مطہرین کے ساتھ محشور فرما. ان کی اولاد میں کو مزید توفیقات حسنہ میں اضافہ فرما. اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق ہم سب کے دل کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. ان کے ظہور پر نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما. قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.